بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مقدمة مجموع من آداب العالم والمتعلم للإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه، إسبياري تصنيف شرح قدر جاريه. وراج كني شستمي تیسرے قسم کے آداب، جس میں عالم اور متعلم دونوں شریک ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، فی آداب یشترک فیہا العالم والمتعلم. تیسرے فصل جو ہے ان آداب کے تعلق سے ہے جس میں عالم اور متعلم دونوں شریک ہیں. نمبر ایک، امام صاحب فرماتے ہیں، ينبغي لكل واحد منهما، ان دونوں کو چاہیے، یعنی عالم اور متعلم کو، طالب علم کو، الا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه. ان دونوں کو چاہیے، عالم اور متعلم کو، کہ جو ان کے ذمہ کام ہے، عالم کا علم میں اور تعلیم میں، اور متعلم کا طلب علم میں، جیسے تفصیل گزر چکی ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ اپنے اس کام کو، اپنی ذمہ داری کو جاری رکھے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہے، مداومت اور ہمیشگی اختیار کرے، اور اس پہ کوئی خلل نہیں آنا چاہیے چھوٹی سی مرض کی وجہ سے. صلوات اللہ وبرکاتہ. الا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه. چھوٹی موٹی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی سر کا درد ہے، کبھی تھوڑا سا بخار ہے، کبھی تھوڑا سا نزلہ ہے، کبھی تھوڑے سے جسم کا درد ہے، ان جیسی، کبھی پاؤں کا درد ہے، کبھی کمر کا درد ہے، اگر تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہے تو اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشن جو ہے یہ عام مشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم دینی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، منہج انبیاء ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے. ہم دنیا کے کاموں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، اپنی صحت کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا دین سب سے پہلے، سب سے آگے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو شدید بخار ہو تو آپ پھر بھی درس میں آئیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جو قابل برداشت ہے، اور ہم دنیا کے لیے برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دین من باب اولا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا سا برداشت کر کے آئیں. امام صاحب فرماتے ہیں، مما يمكن معه الاشتغال، ایسی تکلیف، تھوڑی سی مرض، تھوڑی سی تکلیف جس میں طلب علم اور اپنے جو مشن ہے اسے جاری رہنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. ويستشفي بالعلم، یہ بڑی پیاری بات ہے. تو علاج کیسے کرے؟ کہتے ہیں علم سے اپنا علاج کرتا رہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور ہمارے روزے پہ لات مارے، اس میں مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے علاج کرنا تو کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف صالحین کا ایک طریقہ تھا. اور یہ عجب بات ہے، بعض لوگ اسے یعنی غلط سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک ان کی مرض اور تکلیف فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتی تھی، علاج کی طرف نہیں آگے بڑھتے تھے. سبحان اللہ. اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے میرے بندے کو، تو پھر اس کو اس کانٹے کے بدلے میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور نیکی بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ایک درجہ بھی بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ، کیونکہ مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ جلدی نہیں کرتے علاج کرانے میں، تھوڑا سا صبر کرتے، انتظار کرتے. صبر الگ سے ایک عبادت ہے، اور صبر کی لذت اس وقت آتی ہے جب صبر کرنے کا وقت آتا ہے، اور تکلیف میں اگر اللہ کے لیے صبر کیا جائے تو اس کی الگ سے لذت ہے. تو صبر کرتے، تھوڑا تحمل کرتے، اور جب دیکھتے کہ اب تکلیف اور مرض بڑھتی جا رہی ہے اور فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تب فوراً علاج کرا لیتے ہیں، تاکہ فرائض کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ، صحت بھی بیچ میں نہ آئے. سبحان اللہ. یعنی مرض بھی بیچ میں نہ آئے. تو علم، تو جو عالم اور طلاب علم ہیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی، ایسے میں طلاب علم علماء جانتا ہوں جو جلدی علاج نہیں کرتے، بشرطے کہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو. شوگر کی بیماری ہے، بڑھ جاتے اگر آپ علاج نہیں کریں گے، بلڈ پریشر اور دیگر ایسے کرونک ڈیزیز جو ہیں جو لمبے رستے بیماریاں جاری ہیں یا جن کا علاج نہیں موجود, ایسی بات تو علاج تو کرنا چاہیے. لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اچانک کوئی تکلیف ہو گئی ہے جس کا آپ صبر کر سکتے ہیں اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا, اگر ایسی کوئی تکلیف ہے تو برداشت کرو اور صبر کرنا بھی عبادت ہے. اور علم کے راستے میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے, تو اس راستے سے بھی شفا مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو شیخ صاحب کو یہ فرمانا وَاسْتَشْفِ بِالْعِلْمِ, یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. اور ایسے کئی یعنی صورتیں سامنے آئی ہیں کہ ایسے مریض دیکھے ہیں جو جن کو بخار تھا, تکلیف تھی, دوائی نہیں لی اور صرف علم کے راستے پر چلتے ہوئے سبحان اللہ وہ ٹھیک ہو گئے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں تھے کچھ عرصہ اور ان کو شدید بخار ہوا, سر کا درد بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کا دم کرتے تھے. وہ کہتے کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے میں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا, میں ٹھیک ہو گیا ہوں. سبحان اللہ, یعنی قرآن مجید سے اتنے لگاؤ ہے, دل میں اتنی بستہ ہے قرآن مجید, خاص کر سورہ فاتحہ کی عظمت, کیا کہنا کہ ام القرآن ہے, تو اس سے ہی علاج حاصل کرتے رہتے, زمزم کا پانی بھی پیتے, اس پہ دم بھی کرتے, سورہ فاتحہ سے علاج بھی کرواتے. الغرض تو طالب علم جو ہے وہ رقیہ شرعی بھی کرتا رہے اور علم سے بھی اپنا علاج کرواتا رہے. دوسرا پوائنٹ ابھی لکھ لیں آپ کہ شاید پرنٹنگ میں غلطی شاید ہوئی ہے, کیونکہ اگلا پوائنٹ جو ہے ایک الگ سے موضوع ہے. شخصہ فرماتے ہیں ولا يسأل احد تعنث وتعجيزا. اب سوال کی بات آئی دونوں کے, عالم اور متعلم کی. ایک اگلا پوائنٹ ہے, پہلا پوائنٹ تھا کہ اپنے اپنے کام میں رکاوٹ تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے سوال کے تعلق سے, اس نمبر دو کر دیں. ولا يسأل احد تعنث وتعجيزا, اور کسی سے بھی ایسا سوال نہ کرے جس جو ہٹ درمی اور کسی کو عاجز کرنے پر قائم ہو. بعض ایسے سوال ہوتے ہیں بے تکے سے سوال, صرف یہ دیکھنے کے لیے طالب علم سوال کرتے کہ اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. میں بڑے بڑے علماء سے پوچھوں کچھ بہت جواب نہیں تھا, دیکھتے ہیں یعنی امتحان لینا ہے. اچھا سوال بھی ایسا ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے, مسئلے کا وقوع ہوا ہی نہیں, مسئلے کا وجود ہی نہیں ہے, ایک خیالی بات ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک عالم جواب دیا, دوسرے نے دیا, اختلاف ہوا. پھر دیکھیں بتا اختلاف ہے, کس نے کہا مجھے نہیں پتا, کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کسی نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہونے, ڈانٹ دیا کہ بھائی جاؤ ایسے سوال نہیں کیا کرتے, اس خلاف سنت ہے, کہا اس کو کچھ آتا ہے نہیں تو الٹا ڈانٹ دیتے ہیں. تو الغرض اس نے ایک مشغلہ بنایا ہوا ہے اپنے, ایسے ایک کوئز بنائے اس نے اپنے شیطانی وسوسوں سے, اور علماء جا کے پوچھتا ہے. علماء اگر جواب دیتے ہیں تب بھی ٹھیک نہیں ہے, نہیں دیتے تب بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اس سے کیا مطلب ہے؟ تعنت ہے اور تعجیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ عالم کا مقام صرف اس کی نظر میں نہیں, جو حاضرین بیچارے وہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں شخص فرماتے ہیں ولا يسأل احد تعنثا وتعجيزا, ہرگز نہیں, ایسا کام نہ کرے. فالسائل تعنثا وتعجيزا لا يستحق جوابا, کیوں؟ کیونکہ جو ایسا سوال کرنے والا ہے وہ جواب مستحق ہی نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں, نہ اس شخص کی ہے اور نہ اس کے سوال کی جو اس نے کیا ہے. وفي الحديث انه عن غلطات المسائل, حديث میں آیا ہے کہ منع کیا گیا ہے ایسے مسائل سے, غلطات المسائل یعنی ایسے سوال کرنے سے جن کے جواب میں اکثر غلطی ہو. غلطات المسائل یعنی ایسے سوال جن کا وجود ابھی نہیں ہے, واقع ہونے سے پہلے ان کے بارے میں سوال کیا جائیں, اور ایسے سوالات جن سے منع کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ حدیث خود فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے, اس میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے. منذری کہتے ہیں اس روایت میں ایک راوی ہے جو مجہول ہے, جس کا نام ہے عبداللہ بن سعد, مجہول ہے, تو اس لیے حدیث ضعیف ہے. الغرض عالم کو بھی, طالب علم کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسا سوال کرے جو جس میں ہٹ درمی اور کسی کو عاجز کرنا ہو, اور عالم کو یہی چاہیے کہ طالب علم سے ایسا سوال نہ کرے جو ہٹ درمی اور کسی کو عاجز کرنے پر قائم ہو. اور عام طور پر علماء سے ایسا نہیں ہوتا, الا کہ کوئی ایسا کوئی ایسا سوال ہو جس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ذہن تھوڑا سا چل جائے. کسی کو عاجز کرنا مقصود نہیں ہوتا, نہ کسی کو اور نہ ہی عالم کو ہٹ درمی کرتا ہے, اگر وہ صحیح عالم ہے, متبع سنت عالم ہے. تو عام طور پہ یہ جو اگرچہ یہی دونوں کے لیے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے ادا جو دونوں میں یعنی شریک کے عالم متعلم ہیں, لیکن اکثر یہ جس سے منع کیا جا رہا ہے طلاب علم واقعی ایسے سوال لے کے آتے بعض اوقات علماء اور بڑے طلاب علم کے سامنے جن میں صرف پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پہ جو نمبر دو لے کے اس کو ٹھیک کر دیں, تیسرے نمبر پہ وَإِن يَعْتَنِي بِتَحْصِيلِ الْكُتُبِ شِرَاءً وَاسْتِعَارَةً, اور اسے چاہیے دونوں کو چاہیے کہ وہ کتابوں کو حاصل کرنے میں خاص اہتمام کریں, اعتنا کریں خریدنے میں اور استعارہ میں. استعارہ کسے کہتے ہیں؟ بورو کرنا, وقتی طور پہ کسی نے کتاب لینا. پھر ہم نے باب الاعارہ پڑھا ہے فقہ میں, یاد ہے کہ وقتی طور پہ آپ کسی سے کچھ ادھاری لیتے ہیں پھر اسے استعمال کر کے واپس اسے دے دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں استعارہ, ادھار میں کوئی چیز لینا. یہاں پہ بات کتابوں کی ہو رہی ہے کہ خاص اہتمام خاص اعتنا ہونا چاہیے عالم اور متعلم دونوں کا, کتابوں کو خریدنے میں اور کتابوں کا ادھار لینے میں استعارہ میں. ولا يشتغل بنسخها ان حصلت بالشراء, اور نسخ کرنے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرے اگر وہ اسے خرید سکتا ہے اور خریدنے سے حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ اس زمانے کیا ہوتا تھا, پرنٹنگ پریس اتنا زیادہ نہیں تھے, تو کیا ہوتا تھا اگر کتاب بک رہی ہے, وہ بہت مہنگی تھی اس زمانے میں. اب تو کتاب 20-30 سال کی مل جاتی, بڑی اچھی کتاب, بڑی موٹی سی جلد, اس زمانے میں کافی پیسہ لگتا تھا اور سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے, طلاب علم کے پاس کہاں اتنا پیسہ آیا. تو کیا کرتے تھے, پوری کتاب کو نسخ کر دیتے تھے, لکھ لیتے تھے, جسے نسخ کہتے ہیں. سبحان اللہ, آج اگر ہم 10 یعنی 2 صفحے کا کوئی ہوم ورک دے دیں تو کافی ناراضگی سی اور ناگواری سی نظر آتی ہے بعض چہروں پر. اور کتاب کو نسخ کرنا جانتے ہیں, یعنی 300 صفحے کی کتاب ہے, یہ طالب علم صرف ابھی پڑھنے پڑے گا, بعد میں وہ ابھی پڑھنے کے بعد اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ادھاری لے لیتا ہے, اسے نسخ کر لیتا ہے, پھر اسے دے دیتا ہے. سبحان اللہ. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, یہ اس نعیم میں سے جس کا سوال کیا جائے گا. آج کتابیں اتنی ہیں کہ ہم خریدیں دور کی بات ہے گن نہیں سکتے ماشاءاللہ, اور اچھی کتابیں, سلف علماء کی کتابیں بڑی پیاری, ہر موضوع پہ آپ کو کتاب ملتی ہے, جو بھی آپ چاہیں. خریدنا نہیں چاہتے نیٹ پہ چلے جائیں آپ, وہاں پہ کتابیں موجود ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بعض, کیونکہ کاپی رائٹ ہوتا ہے آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے, لیکن آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, کچھ پیجز بھی آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. تو آج علم تو بہت آسان ہو گئے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يشتغل بنسخها ان حصلت بالشراء, اگر اسے خریدنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو وقت ضائع نہ کرے, اپنا وقت دست کرنے میں مصروف ضائع نہ کرے. لأن الاشتغال اہم, کیونکہ وقت لگانا طلب علم میں اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. الا ان يتعذر الشراء لعدم الثمن, الا یہ کہ خریدنا ممکن نہ ہو کیوں کس وجہ سے, پیسے کی یا اس کی قیمت کے نہ ہونے کی وجہ سے. او لعدم الكتاب مع نفاسته, یا کتاب پیسہ تو ہے قیمت ہے لیکن کتاب موجود نہیں مارکیٹ میں, ایک طالب علم ایک عالم کے پاس ہے, وہ اس نے خود اپنے پاس رکھنا ہے, مع نفاسته, اس کی قیمت نفیس یعنی بڑا قیمتی. اب کتاب قیمتی ہے, نسخہ بھی ایک ہے, طالب علم کو چاہیے تاکہ وہ پڑھے تو کیا کرے گا, نسخ کے سوا کوئی راستہ ہے؟ آج فوٹو کاپی جو ہونا آج جو موجود ہے اور ایک نعمت ہے سبحان اللہ. آج آپ جاتے پوری کتاب میں دیتے ہیں 20 سال کی یا 10 سال کی آپ کی کتاب جو ہے نا فوٹو کاپی ہو جاتی ہے, سیم ٹو سیم. ویسے اس کو آپ نے اگر کور بھی لگانا ہے, دکھائیں ذرا, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ دیکھیں ذرا, اب پوری کتاب اتنی یعنی کتنی 100 صفحے کی, اب دیکھیں اس میں سے جو مقدمہ جمع ہے, یہ دیکھیں, یہ فوٹو کاپی ہو گئی, وہی کتاب نسخ اگر یہ کرنا ہوتا اپنے ہاتھ سے تو کتنا محنت کی بات تھی. یہ دیکھیں اسے کور دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, اور اس کا پیج دیکھیں کتنے بڑے ماشاء اللہ, اور سب جو ہے کتنی آسانی سے. یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے. فَيَسْتَنْسِخُهُ وَلِعَدْمِ الْكِتَابِ مَعَ نَفَاسَتِهِ, یا پہلے تو قیمت نہیں ہے اسے نسخ کرنا ہے, خرید نہیں سکتا, اب خرید سکتا ہے کتاب نہیں ہے تب بھی فَيَسْتَنْسِخُهُ, تو اسے چاہیے کہ اسے نسخ کر یعنی اس کو کاپی کر لکھ لی ہاتھ سے. وَإِلَّا فَلْيَنْسَخُهُ, ورنہ اسے چاہیے کہ اسے نسخ کرے. وَلَا يَهْتَمُّ بِتَحْسِينِ الْخَطِّ, اور لکھتے ہوئے نسخ کرتے ہوئے خطاطی کو چھوڑ دے کہ مزے سے لکھنا, اسے بڑی خوبصورت خط کی ضرورت نہیں ہے, بل تصحیح ہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ, مطلوب کیا ہے کہ صحیح لکھے. خوش خطی لازمی نہیں ہے لیکن صحیح لکھنا لازمی ہے. بس خوش خطی میں یعنی ایک فن سے لکھتے ہیں, خوش خط ہوتا ہے, اصل مقصد رہ جاتا ہے, جہاں پہ زیر زبر ہے, جہاں پر کیا لکھنے وہ رہ جاتا ہے, لیکن اسے اپنی خطاطی پہ لگا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ یہ کسی سب یہ فرما رہے ہیں کہ خطاطی اور حسن خط کو ایک طرف چھوڑ دے, یہ ابھی اس کا مقام نہیں ہے, کیونکہ اگر پوری کتاب کو نسخ کرنا ہے تو وقت درکار ہے. تو اس کے لیے آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ صحیح لفظ جو لکھے اسی لفظ کو دوبارہ لکھے, لفظ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے, زیر زبر میں غلطی نہیں ہونی چاہیے, یہ لازمی ہے. ولا يرتضي مع امكان تحصيله ملكا, اور اسے راضی نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اس کا مالک بن سکتا ہے, اسے حاصل کر سکتا ہے. فإن استعاره لم يبطئ به, اور اگر وہ ادھار لے لیتے وقتی طور پہ کسی سے تو اسے چاہے پہ واپس کرنے میں دیر نہ کرے. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه, تاکہ وہ جس سے اس نے لیا ہے اس کو اس کتاب کے فائدے سے محروم نہ کرے. اس نے بھی تو فائدہ لینا ہے, اس کی ہماری طرح تھوڑی کہ ہم نے 20-20 کتابیں رکھی ہیں, 100-100 کتابیں رکھیں, کبھی پتہ نہیں کب پڑھی تھی, 20 صفحے پڑھیں, پھر دوسری خریدی, پھر تیسری خریدی, ہر کتاب میں 20-30 صفحے پڑھیں, باقی کتاب بالکل نہیں پڑھی ہوئی ہے. ایسے نہیں ہوتا تھا, کتاب لیتے تھے پڑھنے کے لیے, پڑھتے تھے اور ایک کتاب کو بار بار پڑھتے تھے. اسی کا نام علم ہے. یعنی کہ علم اس کا نام کہ آپ نے کتابیں اکٹھی کرنی, علم اس کا نام ہے کہ آپ نے کتاب کو بار بار پڑھ کے سمجھنا ہے, یہ اصل علم ہے. تو شخص فرماتے ہیں پہلی بات, یہ جو اہم بات ہے, اب جس نے کتاب بارو کی ہے ادھار پہ وقتی طور پہ, اب اس کو چاہیے کہ واپس کرنے میں دیر نہ کرے. اب نسخ کر لیا ہے دے دو واپس, یا نسخ میں سستی نہ کرے, جتنا ہو سکے جتنے جلدی ہو سکے اس امانت کو واپس کر دے. تو وجہ کیا ہے جلدی کی؟ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں دیر نہ کریں. نمبر ایک, جس کی کتاب ہے تاکہ وہ اس کے فائدے سے محروم نہ ہو, وَلَئِنْ يَكْسَلَ عَنْ تَحْصِيلِ الْفَائِدَةِ مِنْهُ, تاکہ وہ خود بھی سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو جائے اس سے فائدہ لینے میں. وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ مِنْ عَارَةِ غَيْرِهِ, ایک تو خود سست ہو جائے گا, ایک تو جس سے کتاب وہ بھی سست ہو جائے گا, کتاب نہیں تو کیا کرے گا, سستی ہو جائے گی نا اس کو. یہ خود سست ہے, نسخ نہیں کر رہا اس نے, جس سے لیے وہ بھی سست بیچارہ ہو گیا, وہ تو پڑھتا تھا اس کے پاس نہیں ہے, اسے محروم کر دیا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ جس سے کتاب لی ہے اس کی ضرورت ہے, اب وہ دیکھتا ہے اس نے دیر کر دیا, اب کسی اور کو نہیں دوں گا میں, تو یہ شخص اس خیر کے راستے میں ایک رکاوٹ پیدا کر رہا ہے انجانے میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تین بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کتاب کو اگر آپ ادھار پہ لیتے تو جلدی دینا چاہیے, اور تیسری بات یہ ہے وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ مِنْ اِعَارَتِهِ غَيْرَهُ, تاکہ وہ کسی اور کو دینے میں, ادھار دینے میں جو کتاب کا مالک ہے منع نہ ہو جائے یا رک نہ جائے. وَقَدْ جَاءَ فِي ذَمِّ الْإِبْطَاءِ بِرَدِّ الْكُتُبِ الْمُسْتَعَارَةِ عَنِ السَّلْفِ أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ نَثْرًا وَنَظْمًا, اور اس بات کی مذمت میں کہ لی ہوئی کتاب ادھار پہ واپس کرتے ہوئے دیر سے کام لینے کے تعلق سے سلف صالحین کی بہت ساری کتابیں ہیں اس موضوع پہ, صرف اس چیز کی مذمت میں. نثر و نظمن, نثرن یعنی عام کتابی شکل میں, نظمن یعنی شعر کی شکل میں کتابیں لکھی ہیں. ورویناها فی کتاب الخطیب الجامع لاخلاق الراوی والسامع, جس کو ہم نے روایت کیا ہے, خطیب الجامع لاخلاق الراوی والسامع ایک تصنیف ہے. منها عن بعض کوٹنگ بیان کریں سلف, عن الزہری, ہم زہری فرماتے ہیں ایاک وغلول الکتب, کتابوں کے غلول سے بچو. کہا گیا کتاب غلول ہوتا کیا ہے؟ وہ حبسها عن اصحابها, فرماتے ہیں جس کے ان کو کتاب کو کتاب کے مالک سے روک دینا کا نام ہے غلول الکتب. وعن الفضيل ليس من افعال اهل الورع ولا من افعال الحكماء ان ياخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه, ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. سبحان الله. يعني فضيل بن عياض رحمه الله عليه فرماته اهل الورع اچھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے, اور نہ ہی حکمت والوں کا یہ کام ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے اس کی کتاب لے لے اور وہ اسے اپنے پاس رو کے رکھے. جو ایسا کرتا ہے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اپنے نفس پر ظلم کیا. قال خطیب, یعنی خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ, وبسبب حبسها امتنع غیر واحد من اعارتها, اور اسی رکاوٹ کی وجہ سے کہ ادھار پہ کتاب لکھ اسے روک دیا, بہت سارے لوگوں نے, یعنی ایک سے زیادہ لوگوں نے اس کتاب کو آگے ادھار میں دینے سے رک گئے. یا آگے کتاب دینے سے آگے کتاب دینے سے روکے رکھا. ثم روا في ذلك جمل عن السلف في خطيب بغدادي نے اس تعلق سے کافی جملے سلف صحیحین سے بیان کی ہے. وانشد فيه اشياء كثير اور بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. والمختار اور یہ چیز مختار ہے استحباب الاعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك. حکم کیا اعارة کا؟ فرماتے استحباب ہے, مستحب ہے جس پر ضرر نہ ہو. اگر میں کسی کتاب دیتا ہوں, میں خود پھر محروم ہوں جو اس کے خیر سے, مجھے تو نقصان ہو رہا نا. اگر اس میں نقصان نہیں ہے دینے والے کو تب تو دینا مستحب ہے. لأنه مستحب کیوں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق الإعانة من الفضل. مستحب کیوں ہے؟ کیونکہ علم إعانة ہے نا. وتعاون على البر والتقوى. بر تقوى دوسرے مدد کرو کہ نہ کرو, اب یہاں مدد ہو رہی ہے کہ نہیں دوسرے کی, اب علم سے بڑھ کر کیا مدد آپ کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. جو دین کی بنیاد ہے اقرأ باسم ربك الذي خلق, دین کی بنیاد علم ہے. جب آپ اس کو کتاب دیتے آپ اس کی اعانت کر رہے ہیں تو مستحب ہے کتاب دینا. لأنه إعانة في العلم, لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارة من الفضل. علم کے علاوہ جو مطلق عارية, آپ کسی کو سوری کسی کو پین دیتے ہیں وقتی طور پہ, کسی کو کوئی برتن دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس اچھی بات ہے, جائز ہے. اور باقی اس میں جب مسلمان بھائی کی مدد ہوتی ہے اس میں مستحب بھی, لیکن علم کی جب بات آتی ہے تو اس سے بھی زیادہ, کیونکہ علم فائدہ مند ہے, اس سے بھی زیادہ اس میں فائدہ ہے. وروین عن وكيع, اور وكيع سے روایت کیا گیا, اول برکت الحدیث اعارۃ الکتب. علم حدیث کی جو سب سے پہلی برکت ہے کس میں ہے؟ کتاب کو ادھار بھی دینے سے ہے. سبحان اللہ. محدثین کی کتابیں ہوتی تھیں, بعض محدثین کی لکھتے تھے اور وہیں سے پڑھ کے سناتے تھے یا طلاب سناتے تھے, تو بعضوں کا ضرورت پڑ جاتی تھی تو طالب علم جس نے لکھا ہے کوٹ کیا ہے وہ کسی کو اعارت میں دے دیتے, جو وہ طالب جو نہیں آ سکتا تھا, کسی کے دو چار درس چھوٹ گئے تو 100-200 حدیث چھوٹ گئی اس کی, یہ 50 حدیث چھوٹ گئی ہے, تو کہاں سے لکھے گا؟ آپ اعارہ کر گئے تو دیکھ کے لکھے گا نا وہ. تو امام وکیع کون ہے؟ وکیع بن جراح امام شافعی کے استاد ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ان سے روایت کیا گیا ہے اول برکت الحدیث اعارۃ الکتب, علم حدیث کی سب سے پہلی برکت جو ہے کس چیز میں ہے؟ حدیث کو لکھنے میں نہیں ہے نہ سننے میں, بلکہ اس کے آگے ادھار میں دینے سے. کیا ہوتا ہے؟ آپ آگے ادھار میں دیتے ہیں, محبت بڑھتی ہے, علم میں لگاؤ ہوتا ہے, دوستی میں مزید مضبوطی آتی ہے, اور پھر اس علم میں بھی آگے چلا جاتا ہے اور اس پہ عمل بھی آسانی سے ہوتا ہے, پھر حدیث پھیل جاتی ہے امت میں. اسی کا نام تو حدیث کی برکت ہے. وعن سفیان الثوری, سفیان الثوری فرماتے ہیں من بخل بالعلم ابتلی بإحدى ثلاث, جو علم میں بخیلی سے کام لیتا ہے تو تین میں سے ایک سے ضرور اسے سزا ملتی ہے. کون سی تین چیزیں؟ نمبر ایک, ان ینساہو, بھول جائے گا علم کو. علم میں بخیلی سے یاد ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے. علم میں بخیلی صرف کتاب دینے سے نہیں, علم میں بخیلی سے کہ آپ کو علم ہے آپ اس کو بند کر کے بیٹھے ہیں, علم آپ کی پراپرٹی نہیں یاد رکھیں, آپ گھر آپ کی پراپرٹی, آپ کی زمین آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کی کلینک آپ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا علم آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. جو علم کو چھپاتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. عام بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پھر علم حاصل نہ کریں بہتر ہے. یہ اور شیطان کا بہکاوا ہے میرے بھائی. علم حاصل کرنے بغیر آپ کیا زندگی رہیں گے؟ مجھے بتائیں کیا زندگی ہے آپ کی بغیر علم کی؟ بنیاد علم جو عقیدے اور اصول کا علم ہو تو فرض ہے آپ پر حاصل کرنا. تو شیطان کو کیوں موقع دیتے ہو ایسی بات کرنے کا کہ بھائی پھر علم حاصل نہیں کر. جیسے کہ صوفیوں کو وسوسہ ہوا ہے, وہ علم سے دور ہوئے بیچارے, وہ کہتے علم ہے تو پھر عمل بھی ہے, عمل میں ہم کمزور تو علم بھی چھوڑ دو. عجب سی بات ہے بھائی, عمل میں کمزور تو سب ہیں بھائی, اللہ سے دعا کر دیں اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے, لیکن یہ کس نے کہا کہ علم کو ہی چھوڑ دو سرے سے؟ اب جو علم بخیلی سے کام لیتے, امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تینوں میں سے ایک سزا اس کو ملے گی. پہلی سزا نمبر ایک, تینوں میں سے ایک ضرور ملے گی. نمبر ایک, ان ینسا ہو, بھول جائے گا علم کو. کہتے ہیں کہ ٹیچر از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ, جو ٹیچر جو پڑھاتا ہے وہ سب سے اچھے طالب علم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ریوائز کر رہا ہوتا ہے بار بار, ٹھیک ہے نا. اب جب ریوائز نہیں کرتا, آگے نہیں پڑھاتے, خیر کا راستہ بند کر دیا, نہ آپ پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ دفن ہوتا گیا, دفن ہوتا گیا, دفن ہوتا گیا. جیسے خزانہ ہے, سونا ہے, آپ اسے استعمال نہ کریں, پیسے کو زمین کے نیچے رکھ دیں, استعمال نہ کریں. وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ مٹی بڑھتی جائے گی, بڑھتی, وہ مزید دفن ہوتا جائے گا, دفن ہوتا جائے گا, دفن ہوتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس کا وجود نہیں ہوگا. تو کیا فائدہ اس مال کا فائدہ کیا ہوا؟ اور مال تو ویسے ہی چلا جاتا ہے, دنیا میں ہی رہ جاتا ہے, ساتھ کیا جاتا ہے؟ آپ کا عمل جو علم پر قائم تھا وہ عمل باقی رہتا ہے نا. جو علم پر قائم ہے تو وہ عمل کون سا ہے؟ وہ تو عمل ہی, وہ تو آپ کے لیے وبال جان ہے, وہ تو برا عمل ہے. تو اصل عمل وہ ہے جو صحیح علم پر قائم تھا. تو تینوں میں سے سزائیں, ایک پہلی سزا ان ينساه او يموت ولا ينتفع به, یا مر جائے گا اور اسے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا. علم کے ہوتے ہوئے علم سے محروم رہا اور بے علمی میں جا کے مر گیا. او تذهب كتبه, یا تیسری جو سزا ہے اس کی کتابیں ضائع ہو جائیں گی, یعنی اس کا علم ضائع ہو جائے گا. وقال رجل لأبي العتاهية, ایک شخص نے امام ابی عتاهية سے کہا, اعرنی کتابک, بڑے پیارا قصہ ہے, ذرا غور سے. کہتے اعرنی کتابک, مجھے اپنی کتاب ذرا ادھار میں تو دو. قال انی اکرہ ذلک, کہتے یار مجھے پسند نہیں ہے میں اپنی کتاب کسی کو دوں. کئی لوگ کہتے ہیں, ہر بندہ پسند تھوڑی کرتا ہے کہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے. اب طالب علم کے دیکھیں علم کا نور کیسے کام کرتا ہے. اب کسی نے کہہ دیا تو ہم کیا کریں؟ خاموشی سر جھکا کے خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں. آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے اپنی کتاب تھوڑی سی دیں میں دیکھ لوں, کہتے ہیں یار مجھے پسند نہیں ہے میں خود پڑھ رہا ہوں. کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی اور جواز باقی بچے آپ کے لیے؟ جو دل سے مانگتے دیکھیں کیسے مانگتے ہیں. دیکھیں ہم تو زبان سے مانگنے والے ہیں نا. دیکھیں وہ کہتے ہیں فقال اما علمت ان المکارم موصولۃ بالمکارہ, کیا آپ نہیں جانتے جو مکارم ہیں, جو بلندی درجات ہیں, وہ جڑی ہوئی ہیں ناپسندیدگی سے؟ کیا خیال ہے کہ کسی کو بلند درجات اور کسی کی عزت اور شان اور شرف اسے مفتی مل جاتا ہے, یا بہت سے ناگواروں سے گزر کے یہ مقام حاصل ہوتا ہے؟ تو اصل جو مکارم ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں مکارم سے. مکارم اور مکارم ملتے جلتے لفظ ہیں. تو اگر مکارم تک پہنچتے تو مکارم سے گزر کے جانا پڑے گا. فَأَعَارَهُ, بس اس نے وہ کتاب دے دی, کیونکہ اپنے آپ کو مکارم سے نہیں محروم کرنا چاہتا تھا. یہ ہیں دل سے علم کی اہمیت کو جاننے والے اور دل سے مانگنے والے. ہم علم کی اہمیت زبان اور کان اور آنکھوں کی حد تک جانتے ہیں, اس لیے ہمارا مانگنے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جو تیسرا نمبر ہے, یہ تیسرا نمبر نہیں ہے, نہیں یہ تیسرا نمبر, یہ ویستحب شکر المعول لإحسانہ, یہ اسی موضوع کے تعلق سے, اعارت کے تعلق سے ہے. غلطی سے نمبر یہاں پہ لگ گیا, وہاں پہ لگنا چاہیے تھا. الغرض حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ویستحب شکر المعول لإحسانہ, اب جس نے آپ کو وقتی طور پر ادھار میں کتاب دی ہے اس کا شکریہ کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا حکم ہے؟ تو وہاں سے فرماتے ہیں مستحب ہے اس کو شکر کرے. کس نے کہا مستحب ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ اس نے آپ پر احسان کیا ہے. میرے بھائی کتاب کی اہمیت سلف صالحین کے نزدیک ان کا جو علم ہے ان کی اولاد سے بھی زیادہ ان کو محبوب اور پیارا تھا. جانتے ہیں ایک تو ہوتا ہے قیمتی مال, ایک ہوتا ہے بہت زیادہ قیمتی مال. بہت زیادہ قیمتی مال ایک طرف پوری دنیا کا جمع کیا ہوا, اور ایک کتاب جو اس نے خود لکھی ہے اس کا اہتمام کیا, حدیث کا مجموعہ موجود ہے وہ ایک طرف. اگر اس نے کتاب یوں رکھ دی سامنے یوں, اس کی حفاظت نہیں کی, تو اس کی کتاب حدیث کا مجموعہ گیا. شرط کیا ہے صحیح حدیث کی؟ جی پانچ شرطیں, ان میں سے کیا ہے؟ تام الضبط. تام الضبط کیا ہوتا ہے؟ اسے حفظ کرنا تمام طریقے سے. حفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقے, ایک سینے میں محفوظ, اس کے حافظ پتہ چل جاتا ہے جو لکھا ہوا اس کو محفوظ کہتے کرتے. تام الضبط کیسے؟ تو کتاب آپ نے یوں سامنے رکھ دی, ڈرائنگ روم میں پڑھی, جو بھی ہے حدیث کتاب دیکھی, جو اس میں شامل کرنا چاہے, جو اسے کو پھاڑنا چاہے, جو کم کرنا زیادہ کرنا چاہے, یہ حفاظت ہوتی ہے. تو ان کتابوں شیخ صاحب نے, ورنہ ہمارے نے کیا کتاب ہے تو کیا فرق پڑ گیا؟ اتنی بڑی لمبی بات کیوں ہو رہی ہے؟ لو 10 کتابیں لے لو آ جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا قدر ہے کتابوں کی؟ ہم کتابوں میں کتنی وقت ہم نے لگایا ہے؟ امام بخاری نے 16 سال لگایا صحیح بخاری لکھنے میں. 16 سال جس نے لگائے ہوں اس کتاب کو کیا سمجھے گا وہ مجھے بتائیں. اس کی زندگی کا سرمایہ ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر اس کی زندگی کا کیا سرمایہ ہوگا کہ کسی شخص نے 16 سال ایک کتاب کی تصنیف میں لگا دی؟ 16 سال وہ کیوں دے گا کسی کو؟ یہ یوں سامنے رکھ دے گا جس کا دل چاہے لے لے. جس زمانے میں پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھے جس زمانے سے جیسے کہ آج موجود ہیں, ہاتھ سے لکھتے تھے, ورق موجود تھے, پرنٹنگ شروع ہو گئے تھے اس زمانے میں, آہستہ آہستہ جمع کرنا پھر پیسہ لگانا یہ بہت مہنگے تھے. آج تو فیکٹریاں لگے, فیکٹری نہیں تھی اس وقت, بڑے مشکل سے پیپر ایک پیپر بنتا تھا. میں نے بھائی ہزاروں احادیث کو پیپر پہ لکھ کے جمع کرنا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو جس نے آپ کو دیا ہے اس نے احسان نہیں کیا آپ پہ, تو اس کا شکر نہیں کرا. تو شیخ صفر وہ استحب شکر المعیر لإحسانه فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم. آخر میں شیخ صفر فرماتے یہ بعض اہم باتیں تھیں معلم اور متعلم کی آداب میں سے. وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها. اگرچہ کچھ لمبا ہو گیا اس کتاب کی, کیونکہ اصل کتاب فقہ کی ہے, مجموع شرح مہذب فقہ کی کتاب ہے. ابھی صرف مقدمے میں اتنے چیزیں ہم نے پڑھ لی ہے ابھی تک. جیسا فرماتے ہیں اگرچہ تھوڑا سا لمبی ہے اس کتاب کی نسبت سے, لیکن یہ مختصر ہے بنسبت الی ما جاء فی, جس کا ذکر کیا گیا اختصار سے کام لیا گیا ابھی تک. اگر تفصیل مزید کرتے تو میرے پوری کتاب یہی صرف آداب پہ چلی جاتی. یعنی امام صاحب بڑی یعنی ایک زندگی ہولا ہاتھ رکھا ہے, ابھی ہولا ہاتھ تھا, ابھی اللہ پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت یعنی معلومات سے ہمیں یعنی آگاہ کیا ہماری, اور بڑے پیارے انداز سے ان آداب کو بیان کیا ہے جن سے ہم نے خود بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے جو ہم نے کہا جو ہم نے سنا ہم اسے بہترین طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں. فرماتے ہیں فہ مختصرۃ بالنسبۃ الی ما جاء فیہا, جو کہ بیان کیا بہت مختصر سے بیان کیا گیا. وانما قصدت بارادہ ان یکون الکتاب جامعا, میرا مقصد یہ تھا اس ان آداب کو بیان کرنے کا کہ یہ کتاب جامع بن جائے لکل ما یحتاج الی طالب العلم, تاکہ طالب علم کے لیے جو فقہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے آداب بھی جان لے, کہ طالب علم کو ایک ہی کتاب میں جس چیز کی اس کو ضرورت اور حاجت ہے وہ ایک ہی کتاب میں اسے مل جائے. پھر فرماتے وہ باللہ التوفیق, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم نے سنا ہے جو کچھ کہا ہے کہ ہم اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.